ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام عبدالطواب اختاری ہے، میں نے استخارہ کروانا تھا کہ گھر میں پریشانی اور کاروبار نہیں ہے، یہ استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بتا دیں، جزاکم اللہ خیرا۔
یا ربی بالمصطفی بلغ ما قاصدنا، یا ربی بالمصطفی
عبد الطواب بھائی، آپ کا استخارہ کر دیا گیا۔ آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ گھر میں پریشانی ہے بہت زیادہ اور کاروبار نہیں ہے، تو عبد الطواب بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، تو استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے کہ فی الوقت آپ آزمائشوں میں ہیں، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی پریشانیاں ہیں اور کاروبار بھی نہیں چل رہا۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیے اور یقین کامل کے ساتھ آپ استغفار کی کثرت کیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے استغفار کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل عبد الطواب بھائی آپ کے گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور کاروبار میں بھی انشاءاللہ عزوجل برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہاں پر ایک مشورہ بھی فرما لیجیے، آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ ان آزمائشوں کے کارڈ کروا لیجیے، تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجیے اور پڑھنے کے لیے آپ کو جو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔
پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں پیش کیا گیا۔
خواب ایک پراسرار حقیقت ہے۔ مدنی چینل کا یہ سلسلہ ملاحظہ فرماتے ہیں جس میں آپ کے خواب اور ان کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھی تعبیر جو علماء نے آپ کے خواب کی بیان کی ہو کتابوں سے نکال کر آپ کو بیان کریں۔ بعض خواب جو ہیں وہ ہمارے خیالات کا عکس ہو کر خواب میں آتے ہیں، ہم جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز خواب میں آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے حالات جو ہوتے ہیں وہ خواب میں آ رہے ہوتے ہیں، منعکس ہو کر ہمیں دکھائی دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ عموماً جو مدینے سے ہو کر آتا ہے خواب میں مدینہ یاد کرتا ہے، مدینہ اسے دکھتا ہے۔ مکہ شریف اسے یاد آتا ہے.
میں نے دیکھا اس کی تعبیر پوچھنی ہے. میں نے دیکھا کہ ایک سانپ کا بہت بڑا وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں اور پیچھے بھاگتا بھاگتا پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا وہ سانپ کا جو ہے نا شیر بن گیا پتلا تھا. تو میں بھاگ رہا ہوں وہ مجھے پیچھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا. تو اس کی مجھے تعبیر بتائیں کیا ہے.
آپ نے سانپ دیکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تشویش کا شکار نہ ہو, اللہ کی رحمت پر امید رکھیں, بھروسہ رکھیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. سانپ کو عموماً خواب میں دیکھنا, یہ بارہا ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ دشمن کی نشانی ہوا کرتی ہے, اور اگر سانپ کو پیچھے آتا ہوا دیکھیں تو یہ کہ دشمن جو ہے وہ پیچھا کر رہا ہے, وہ آپ کو فالو کر رہا ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ سانپ جو ہے وہ شیر بن گیا. سانپ کا شیر بن جانا, درندے کا اپنی شکل چینج کر لینا, اس کی تعبیر مختلف انداز میں کی جاتی ہے. جیسا درندہ جیسی شکل میں بدلا, اس قسم سے تعبیر کی جاتی ہے. عموماً اگر کسی نے گائے کو بکری سے بدلتے ہوئے دیکھا تو اس کی بہت اچھی تعبیر ہوا کرتی ہے, لیکن یہاں پر آپ نے سانپ کو شیر سے دیکھا ہے تبدیلی. اس کی تعبیر چغل خوری سے بھی کی گئی ہے کہ چغل خوری کی عادت تو گئی نہیں آپ کے اندر, ہو سکتا ہے کہ چغل خوری یا اس قسم کے افعال آپ سے سرزد ہو جاتے ہوں, یا چغل خوری کی عادت ہو, یا کبھی ایسا ہوا ہو یا ہونا ہو. تو اس حوالے سے آپ محتاط ہو جائیں, اپنے دشمن شیطان پر کڑی نظر رکھیں اور اس کے خلاف بھرپور اعلان جنگ رکھیں, اور چغل خوری اگر ہے تو اس کی عادت نکالیں.
بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا. اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے 12ویں روزے کی ظہر کی نماز ادا کر کے معتکفین و عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کے بعض علاقوں میں پرانی کھانسی کا یہ علاج ہے کہ اسے گدھی کا دودھ پلایا جاتا ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ گدھی کا دودھ پینا کیسا. جزاکم اللہ خیرا.
گدھی حرام جانور ہے, گدھا, تو وہ اس کا دودھ بھی گدھی کا حرام ہے. تو کھانسی کے علاج کے لیے گدھی کا دودھ پلانا جائز نہیں. اب بچہ ایسا کہ بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے, نہ سمجھ بچہ, تو اب پلانے والا ظاہر گناہگار تو ہوگا, سمجھدار کو پلائے گا تب بھی گناہگار ہوگا, اور اگر بالغ کو پلایا تب پینے والا اور پلانے والا دونوں گناہگار ہوں گے. اب پتہ نہیں ہے کہ دودھ کس کا ہے, تو بالغ کو پلا دیا کہ یہ بکری کا دودھ ہے, تب وہ ظاہر بیچارہ وہ بے قصور ہے, لیکن پلانے والا اب بھی گناہگار ہے جو جان بوجھ کر گدھی کا دودھ پلائے. بہار شریعت جلد اول مسئلہ 31, حرام جانوروں کا دودھ نجس یعنی ناپاک ہے. البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں. اب یہ کہ حرام جانوروں کا دودھ نجیس ہے, تو یہ میں نے کل ہی غالباً اصول بیان کیا تھا کہ ہر ناپاک چیز کا کھانا حرام ہے, جبکہ ہر پاک چیز کا کھانا حلال ہونا ضروری نہیں ہے کہ پاک چیز بھی حرام ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر مٹی پاک ہے, پاک مٹی حد ضرر تک یعنی نقصان پہنچانے کی حد تک کھایا تو یہ حرام.
حرام میں حرام ملال کی تو نہیں بات کرتا, لیکن قرآن مجید میں وہ حلال و طیب, حلال کے ساتھ ساتھ طیب کا ذکر بھی آیا ہے.
پاک پتہ نہیں وہ کس سینس میں, شاید رزق کے معاملے میں, وہ
کھانے پینے کے حوالے سے. اچھا. بھی نا کہ جیسے کہ مطلب وہ عموماً جس وقت
یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ وہ کھاؤ.
یہاں مراد وہ ناپاک اور پاک نہیں معلوم ہوتے آیت سے، بلکہ وہ رزق حلال طیب. تو جو حلال ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ طیب ہے، پاک ہے.
چند مدنی پھول حافظ صاحب یہ اس کی تفسیر میں لکھے ہوتا ہے، دیکھ لیجئے گا تھوڑی دیر میں، اچھے مدنی پھول لکھے. دو تین جگہوں پر یہ شاید، چند جگہوں پر یہ اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں. تو اس یہاں بہت اچھے اچھے مدنی پھول لکھیں گے طیب سے کیا کیا چیز مراد ہے.
ماشاء اللہ، میں نے جو بیان کیا وہ فقہی اصول ہے.
جی جی بابا،
فقہی اصول بنتا ہی قرآن و حدیث سے. قرآن و حدیث سے ٹکرائے گا تو رد کر دیا جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے.
اور اس پہ وسعت بہت ہے بابا، کہ جیسے بعض کم علم والے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ کیا، یار یہ بولتا ہے یہ جائز ہے، یہ بولتا ہے یہ ناجائز ہے. یہ مولانا بھی آپس میں کوئی بولتا جائز ہے کوئی بولتا ناجائز ہے. تو یہ دیکھیں بابا، کب سے آپ تو امام اعظم اور صاحبین کی مثال دے رہے ہیں، یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے اور ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کے نتیجے جائز ہے. تو اس کو مطلب کہ مسئلہ بنانے کے بجائے، اور اس بات پر مذہبی طبقے پر علماء پر تنقید کرنے کے بجائے، یہ دیکھیں کہ اس میں تو وسعت ہوتی ہے نا بابا.
یہ نادان لوگ ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان میں بھی بعض مسائل میں اختلاف پایا گیا ہے، اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں. یہاں تک کہ اتحیات کی جو ورڈنگ ہے نا، ہم جو اتحیات پڑھتے ہیں،
جی بابا،
درست ترین یہی ہے اصح جس کو بولتے ہیں، لیکن اس کی ورڈنگ میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف ہے. اب میں ورڈنگ کی مثالیں دے کر خامہ کا مسائل کھڑے کروں گا، لوگوں کو غلط فہمیاں ہوں گی. تو یہ جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ علماء مشکل بناتے ہیں، اور یہ نادان لوگ ہوتے ہیں یا فسادی لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ بعض لوگ شوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر وہ چینلوں پہ مسلط ہو گئے اور اپنی مرضی کا اسلام وہ لوگوں میں وہ شائع کر رہے ہیں. ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے. کہ یہ کوئی من گڑت اختلافات نہیں ہیں، ایک ہی حدیث ہے. اب ایک وہ عالم کے جو حدیث کی شرح کرنے کا اہل ہے، اب اس کے علم، اس کی عقل اور اس کی سمجھ بوجھ اور قرآن و حدیث پر جو اس کی گہری نظر ہے، اس کے مطابق اس حدیث کا مطلب اس کے نزدیک کچھ بن رہا ہے. اب دوسرا اسی کیٹیگری کا عالم ہے، اس کے نزدیک کچھ بن رہا ہے. تو یوں مطلب اگر اختلاف کی صورت ہے تو یہ اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے. کوئی لسانی فسادات کو کوئی باعث رحمت تھوڑی کہا گیا کہ یہ اردو کیوں بولتا ہے تو یہ پٹھان ہے اس کو مارو گولی، یہ سندھی بولتا ہے گلا کاٹو اس کا. تو یہ اختلاف باعث رحمت تھوڑی ہے، یہ تو باعث علاقت ہے اندر اسٹوڈنٹ. اسی اختلاف کو باعث رحمت کہا گیا جس کی میں نے مثال دی.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ روشن مستقبل.
نام محمد دل کا ہو جانا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا ہو جانا، نام محمد.
اذکر اللہ 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 اللہ.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نام کیا ہے آپ کا؟
امہانی.
خوش آمدید، مرحبا. آپ کا نام کیا ہے؟
غلام مصطفیٰ.
غلام مصطفیٰ بھائی ماشاء اللہ، مرحبا.
میرا نام محمد علی.
محمد علی ماشاء اللہ. آپ کا نام؟
محمد انیس ستاری غازی.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے.
کیا نام ہے آپ کا؟
زرمین.
جی
زرمین.
نمیر.
زرمین.
آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ہو گیا، ناراض ہیں؟ رونا آ رہا ہے؟ اگر رونا آ رہا ہو نا اور کہہ دیں ان کو رونا آ رہا ہے تو اور رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہو گیا، گھر کی یاد آ رہی ہے؟ کس کی یاد آ رہی ہے؟
اللهم صل على سيدنا ومولانا مد اللهم سيدنا ومولانا محمد.
والدین سے کون کون محبت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, سب محبت کرتے ہیں. اور جب بھی ہمارے امی یا ابو ہمیں آواز دیں تو ہمیں فوراً ان کا کہنا ماننا چاہیے, اور ان کو جواب میں کہنا چاہیے لبیک. کیا کہنا چاہیے؟ لبیک. کہ لبیک کہنا سنت ہے. ہاں تو تمام سب بچے کیا کہیں گے؟ لبیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما, مفہوم ہے کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. سبحان اللہ. تو جو کوئی اب ان بچوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کیا پتا کہ جنت کیا ہے, والدین کا رتبہ کیا ہے. اللہ 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 اللہ. چلیں حبیبہ, آپ کا چھوٹا بھائی رو رہا ہے, کیسے چپ کرائیں گے آپ؟ کیسے یوں کیا بولیں؟ خاموش ہو جاؤ. کفل مدینہ. اچھا
حسین ہے. حسین ہے.
حسین ہے. نعت آتی ہے آپ کو؟ سنائیے.
نور والا آیا ہے,
نور لے کر آیا ہے,
سارے آکم یہ دیکھے اے کہتا نور چایا ہے.
جب بھی دودھ پیئیں تو دودھ پینے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آئیے دودھ پیتے وقت کی دعا یاد کرتے ہیں. اللہم اللہم اللہم. جو زور سے پڑھے گا اس کو جلدی یاد ہو جائے گی. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا. اللہم بارک لنا.
اتنی دعا کس کس کو یاد ہو گئی؟ اللہم بارک لنا.
سبحان اللہ. صرف بارک لنا یہاں تک پڑھنی ہے. بارک لنا. سبحان اللہ. ایک اور مدنی بنے. جی آپ سنائیے. سبحان اللہ.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے.
کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ, آئیے دعا یاد کریں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ 30 دن کے اعتکاف میں دعا یاد کرنے کے حلقے میں حاضری کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل آج ایک اور نئی دعا کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا سلسلہ ہوگا. آئیے دعا یاد کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ عز و جل آئینہ دیکھتے وقت کی دعا یاد کی جائے گی. تو میرے ساتھ مل کر باآواز بلند دعا یاد کرنے میں شامل ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اللهم 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 حسنت 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 اللهم حسنت خلقي اللهم حسنت خلقي اللهم حسنت خلقي اللهم حسنت خلقي. کتنی دعا کس کس کو یاد ہو گئی؟ ماشاء اللہ، کون سنانا پسند کرے گا آپ میں سے؟ جی سنائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حسنت خلقی.
ماشاء اللہ، دعا یاد کر کے سنائی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی اور میرے حق میں بھی اور تمام مسلمانوں کے حق میں. رسالہ قبول فرمائیے، کوئی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی نیت بھی ہو جائے. اور مدنی قافلے کی نیت اگر آپ پہلے کر چکے ہیں تو کنز الایمان شریف مکمل ختم کرنے کی نیت فرما لیجیے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی اسلامی بھائی آپ میں سے؟ جی ان کو دے دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حسنت خلقی.
ماشاء اللہ، انہوں نے بھی یاد کر لیے. ان کے لیے بھی مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ دعا سنانے کی خوشی میں. اور اگر پہلے چاند رات کے قافلے کی نیت کر چکے ہیں تو مزید نیت کر لیں دوسری. امامہ باندھ کر بھی اب آنا نا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اب کل آپ حلقے میں امامہ باندھ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب. اللہم حسنت خلقی. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی. اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي فحسن خلقي.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی سعی سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو بعد موت سب سے پہلا صلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے چلنے والے سب لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کا جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے. کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی برکت. ہمارے ایک تعداد ہے جو صرف سستی کی وجہ سے، چلے کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا عذر ہے، کوئی شرعی مسلیات ہے، کوئی شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے، لیکن محض سستی کی وجہ سے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے. میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، نہیں، مسلمانوں میں اب بھی نماز جنازہ پڑھنے کا رجحان ہے. دور دراز سے رشتہ دار بھی آتے ہیں تو نیت کریں کہ جب بھی کسی مسلمان کا نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا موقع ملا تو اس سے ہم کوشش کر کے نماز جنازہ وہاں ضرور ادا کریں گے. نہ جانے کتنے مریض، کتنے پریشان حال، کتنے دکھی، کتنے طرح طرح کے غم و دکھ لیے، پریشانی لیے، اولاد کی، کاروبار کی، قرضوں کی. رمضان کے صدقے میں، اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں رب کریم اپنے کرم سے ہمارے دکھ درد پریشانیوں پر، ہماری جائز حاجت و مرادوں پر پیارے حبیب کے صدقے میں رحمت کی نظر کر دے اور ہمیں گناہوں سے ستھرا کر دے اور ہمارے گناہوں کی عادت کو رب کریم دور فرما دے پیارے حبیب کے صدقے میں. ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہمارے گناہوں کے امراض سے ہمیں شفا نصیب ہو جائے، ظاہری بیماریاں بھی دور ہوں، اللہ کے کرم سے ہماری باطنی بیماریاں بھی دور.
یا خدا میری مغفرت فرما، یا اللہ تو گناہوں کو کر معاف اللہ. فرما میری مقبول معذرت فرما پاوے فردوس مرحمت فرما پاوے فردوس مرحمت مصطفیٰ مرحمت فرما سرفرازان
مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
سورہ ابراہیم کا نام سورہ ابراہیم اس لیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں جو بیابان تھی وہاں پر آباد کرنے کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم. یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں. آیت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کا بیان کیا اور اس کی مذمت بیان کی. فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی فراموش اور دنیا کی زندگی انہیں پسند ہے، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے بنی اسرائیل پر، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں انعامات فرمائے. فرعون جو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اس کا تذکرہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے شکر کی فضیلت کو بیان فرمایا، فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اے بندو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ, اور اس کے بعد پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ, اور ان انبیاء نے جو اپنی قوموں کے ساتھ کلام کیا اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ قوم نوح کا تذکرہ ہے, قوم عاد کا تذکرہ ہے, قوم سمود کا تذکرہ ہے, اور ان رسولوں نے جو کلام کیا ان کے کلام کا ایک حصہ یہ تھا کہ اے لوگوں, کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ پھر ان رسولوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہاری طرح ظاہری اعتبار سے بشر ضرور ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کے ساتھ ہمیں منتخب کر لیا ہے. تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں, حالانکہ اس نے ہمیں سیدھے راستے دکھائے ہیں, اور تمہاری تکلیفوں کے اوپر ہم صبر نہ کریں, یعنی ہم تمہاری تکلیفوں پر صبر کریں گے. اب کفار نے جو اپنے رسولوں کو جواب دیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے, ہمارے دین کے اندر تم آ جاؤ, اور اس طرح کی دھمکیاں کفار نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کو دی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے عذاب کے ذریعے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. پھر کفار کے لیے جہنم کے اندر جو شدید ترین عذاب ہے, اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا کہ جہنم کے اندر پیپ کا پانی, اور وہ بھی بمشکل گلے سے اترے گا, اور ہر طرف سے ان کو موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں, یعنی تکلیفیں اتنی ہوں گی کہ ہر تکلیف جان سے مار دینے والی, ہر تکلیف جان لیوا, لیکن حقیقت کے اندر ان کو موت نہیں آئے گی, اور جو کفار کے اعمال ہیں وہ قیامت کے دن سب برباد ہو جائیں گے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد قیامت کے دن شیطان جو اپنے پیروکاروں سے کہے گا, اپنی پیروی کرنے والوں سے کہے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, فرمایا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, یعنی لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں, اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, اور میں نے جو تم سے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا, اور جو تم گمراہ ہوئے تو میں نے تمہیں کوئی پکڑ کر گمراہ نہیں کر دیا تھا کہ جبرن تمہیں میں نے کفر میں ڈال دیا, یا مجبور کر کے میں نے تمہیں گناہوں کے اندر ڈال دیا, ایسا کچھ نہیں تھا, میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا, میں نے تمہیں دعوت دی تم نے قبول کر دیا. یعنی شیطان نے کفر کی دعوت دی, لوگوں نے کفر قبول کر لیا, شیطان نے گناہوں کی دعوت دی, لوگوں نے گناہوں کو قبول کر لیا, شیطان نے بدکاری کی دعوت دی, لوگ بدکاری کے اندر لگ گئے, شیطان نے سود کی دعوت دی, لوگ سود کے اندر پڑ گئے. تو شیطان کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا, ما کانا لیا علیکم من سلطان, میرا تم پر کوئی قابو نہ تھا, الا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی, میں نے تمہیں بلایا, فاستجبتم لی, تم نے میری بات کو مان لیا, تم نے بات کو قبول کر لیا, فلا تلومونی ولومو انفسکم, تو اب مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, اب میرے اوپر الزام نہ لگاؤ, اپنے اوپر الزام لگاؤ. یہ شیطان کا وہ کلام جو قیامت کے دن شیطان اپنی پیروی کرنے والوں سے کہے گا. اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہوا. جنتیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ, اور کلمہ خبیثہ خبیث کلمہ, اس کا تذکرہ کیا. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل کلمہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے, اسی طرح جو اچھا کلمہ ہے وہ پاکیزہ کلمہ, اور کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ کلمہ شرک ہے, کلمہ کفر ہے, اور برائی کے جو کلمات ہیں وہ بھی خبیث کلمات ہیں.
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا, مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری, مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک.
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا, مطلب کہ آپ کو لگا کہ خوبصورت, مطلب اچھا نوجوان لگا نا, تو آپ نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا, تو کہا کہ یہ نصرانی ہے. آپ نے اس کو دیکھا کہ نصرانی ہے, آپ نے رب سے دعا کی, یا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. وہ نوجوان مسلمان ہو گیا. دعاؤں سے کام ہو جاتے ہیں, ماں کی دعا سے کام ہوتا ہے, باپ کی دعا سے کام ہوتا ہے. کیا جب آپ کی بچوں کی امی یعنی آپ کی بیوی دعا دے دے کام ہو جائے, بچوں کی دعاؤں سے کام ہوتا ہے. ہاں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ مبارک ادا ہے, کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ مدینے کے بچوں سے دعا کروایا کرتے تھے, دعا کرو فاروق بخشا جائے, دعا کرو فاروق بخشا جائے. کس کی دعا ہماری مغفرت کا, ہماری بخشش کا, ہمارے لیے آسانیوں کا دروازہ کھول دے. ماں کی خدمت کریں، ماں دل سے دعا نکال دے، رشتہ داروں کی خدمت کریں وہ دل سے دعا نکال دے. مگر یہاں یہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ان تمام تر معاملات میں جہاں ریاکاری کو قریب نہیں آنے دینا، وہیں پر بے پردگی کو بھی قریب نہیں آنے دینا، کہ بے پردگی بھی نہیں ہونی چاہیے. جو پردہ ہے شریعت نے رکھا ہے، آپ بھلے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بیوہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ یتیم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بے پردگی نہ ہونے دیں. اگر کوئی بیوہ کی مدد کرنا چاہ رہے تو ایسا نہیں کہ بیوہ کے ساتھ آپ کی بے پردگی شروع ہو جائے، محض اللہ کی رضا. کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، تو جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کرتے تھے، تو کہنے والوں نے کہا کہ ایسے غلام کو آزاد کرے نا جو تندرست توانا طاقتور ہو، جو آپ کے کام تو آ سکیں. تو آپ کا یہی مدعا تھا کہ میں اپنے لیے تھوڑی غلام آزاد کرتا ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرتا ہوں. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اس مسلمان پر تعجب ہے جس کا مسلمان بھائی اس کے پاس کسی حاجت کے لیے آئے اور وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ بھلائی کے قابل نہ سمجھے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چند غیر مسلموں نے آ کر بڑے اخلاق اور بڑے ویل مینرز کے ساتھ گفتگو کی نا، متاثر کرنے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے گفتگو کی، تو حضرت نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارے اخلاق مسلمانوں والے ہیں. مسلمان اپنی بنیادی تعلیمات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. یہ کہنا کہ جناب وہ اچھے اور بھی نہیں، مزہ نہیں آتا یار، ہم مسلمان ہیں یار. حضرت سیدہ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے اسلام کو اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال سے ڈھانپا ہے، اور اچھا سلوک کرنا، اچھا عمل کرنا، نرم گفتگو کرنا، نیکی کرنا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا، مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، مسلمان یا کافر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، کھانے کی دعوت قبول کرنا، مہمان کے لیے دعا کرنا، معاف کرنا، صلح کرانا، سخاوت، کرم نوازی، بخشش کرنا، سلام ابتدا کرنا، غصے پر قابو رکھنا اور لوگوں کو معاف کرنا حسن اخلاق سے ہے. اسلام کا حسن ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے. ہر کینہ اور عیب کی بات، جھوٹ، غیبت، بخل، کنجوسی، جفا، دھوکا، مکر و فریب، چگلی، لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا، قطع رحمی، بد اخلاقی، تکبر، فخر، شیکی بگاڑنا، مذاق کرنا، فحش باتیں کرنا اور سننا بھی، کینہ، حسد، بدفالی، سرکشی، دشمنی اور ظلم کرنا. اگر ہم اچھے اخلاق والے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. بات بات پر جھگڑنا، بات بات پر الجھنا، فوراً غصہ کرنا اور بدماشی، تری بازی، بد اخلاقی، فحوش کلامی، بری باتیں، بدتمیزی کرنا، اور کیا کیا بیان کروں میں، ٹیکسی میں بیٹھے تو ٹیکسی ڈرائیور اور پیسنجر کی لڑائی، بس میں بیٹھے تو پیسنجر اور کنڈکٹر کی اور پیسنجروں کی لڑائی، اس طرح مطلب کہ ہمارے جو اخلاق کیا تھے نا، یہ بڑے مطلب کہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں. ضرورت ہے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ جینے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی حسن اخلاق کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے. کہ مومنین میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو دوسروں کو مانوس بناتے اور خود ان کے مانوس بنتے ہیں، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنائے اور نہ مانوس بنے. ایک اور حدیث میں، میزان میں کوئی شے حسن اخلاق سے بڑھ کر وزنی نہیں ہے. ایک اور حدیث میں، آدمی اپنے حسن اخلاق کی بدولت رات کو نماز پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے. آپ کا برتاؤ، کس سے کیسا برتاؤ کرتے آپ، آپ کا ملنے جلنے کا انداز کیا، تو بعض کے بارے میں آپ کا شاید ذہن بن جاتا ہوگا کہ ارے ایسا ہی ہے. آخر ہم نے اپنے اخلاقیات کو لوگوں کے مرتبوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. آخر غریب آدمی سے ملنے میں ہمارے وہ چہرے کی بشاشت، وہ چہرے پر مسکراہٹ، اور وہ انداز کیوں نہیں ہوتا؟ ایک عام مزدور ہے، ایک عام مزدور ہے، مزدوری کر کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان ہے، ہم اس سے ملتے ہیں اور اسی کے پیچھے اس کا ایک صاحب آ رہا ہے گاڑی کے اندر اور اس سے ملتے ہیں، ان دونوں میں آخر فرق کیوں؟ اگر ہم نے اخلاقیات کو اختیار کیا ہے، مسکرانے کو اختیار کیا ہے، ملن ساری کو اختیار کیا ہے، گرم جوشی سے ملنے کو اختیار کیا ہے، نرمی سے ملنے کو اختیار کیا ہے، سلام پہل کرنے کو اختیار کیا ہے، ہم مطلب کہ اگر مصافحہ معانکہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں سنت کے مطابق یا بغل گیر ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں کسی سے، اگر ہم نے تمام چیزوں کو اختیار کیا ہے، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ آئیے آئیے بیٹھیے، ساری چیزیں اختیار کی ہیں، اگر اس اختیار کرنے میں ہم نے رب کی رضا کو سامنے رکھا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے کہ اچھے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اچھے اخلاق کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، تو آخر اس میں اس قدر بلا مصلحت شرعی اور بلا اجازت شرعی یہ تفریق کس چیز کی ہے، یہ تقسیم کس چیز کی ہے ہمارے آپس کے معاملات میں؟ گھر کے اندر ہمارے اخلاقیات کچھ اور ہیں، باہر ہمارے اخلاقیات کچھ اور ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھ لیجئے، باہر لوگوں سے ملتا ہے، گلی میں لوگوں سے ملتا ہے، دفتر میں لوگوں سے ملتا ہے، ہنسی مذاق مسکرانا اور خوش طبعی سارے کرتا ہے، گھر میں آتا ہے تو اس کے موڈ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ کوئی ہوتا ہے جو کم گو ہوتا ہے تو وہ کم گفتگو پسند کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بندہ کم گفتگو کے ساتھ رہے۔ آپ کا مزاج ترش ہے یعنی سخت ہے، آپ ڈانٹتے ہیں، آپ جھاڑتے ہیں، آپ منہ پھلا کر بیٹھتے ہیں، آپ طنز کرتے ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں، آپ تانے دیتے ہیں، جب بھی بات کرتے چپتی بھی بات کرتے ہیں، اور اس کی لگائی اس کی بجائی، اس کی غیبت اس کی چگلی، ایسا مزاج ہوتا ہے۔ اب بتائیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر میں کہوں گا نہیں آپ میں یاد آتا تو وہ نہیں 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 میرے میں یاد آتا کیسے ہو سکتی ہے، نہیں آپ گھبرائیں گے، آپ کا گھبرانا بجا ہے، آپ کا گھبرانا درست ہے، کہ یہ وہ عادتیں ہیں جو کوئی شخص اپنے اندر سننا یا دیکھنا پسند نہیں کرتا، مگر ہمارے اندر یہ عادتیں ہیں۔ اگر آپ واقعی مطلب چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں، لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ چاہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں، لوگ چاہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں اور بیٹھیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔
بعض اوقات ایسی کیفیت بنتی بھی ہے، خوب رونا دھونا ہوتا ہے، بڑی مطلب کہ رقت تاری ہو جاتی ہے، سنجیدگی بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے جس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ وہ گناہوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، اس کا کیا باپا حل عطا فرمائیں گے کہ توبہ پر استقامت ملے اور گناہ سے چھٹکارا نصیب ہو؟ بعض گناہ جیسے بات ہے عادی مجرم بن جاتا ہے۔
دراصل خوف جو ہے نا وہ رونے دھونے کا نام نہیں ہے، رونا تو بعض اوقات اشعار سن کر یوں آدمی کا دل بھر آتا ہے،
درست فرمائیں،
وہاں کیوں بھر آتی ہے؟ خوف کیا ہے؟ خوف اصل خوف خدائی یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہ ترک کر دے، اصل خوفی ہے۔ یہ نصیب ہو جائے نا تو پھر سارے درجات جو ہے نا وہ مرتب ہوں گے، اللہ نصیب کرے۔ تو فاسق کے مولین جو ہوتا نا، علل اعلان گناہ کرنے والا، یہ بے باک ہے، اور بے باک کے ایمان کو بڑا خطرہ رہتا ہے۔ ایک تو ہے چور، چوری کہتے ہیں کہ چھپا کر ناجائز طریقے پر مال لے لینا، یہ کہلاتا ہے چوری، اور ڈاکو کیا؟ علل اعلان دن دہاڑے رکھ دی گن، موبائل نکال، آپ سے موبائل چھین لیا، اس میں آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی یا چپکے سے کسی نے موبائل آپ کا سرکا لیا اور ارے میرا موبائل کہاں گیا؟ تکلیف کس میں زیادہ ہوگی؟ کہ جس نے یہ آپ کے گن رکھی نا، اس سے آپ کی روح ادھر اٹک کر آ گئی گلے میں، یہ گولی چل گئی تو میرا کیا ہوگا؟ تو جو ٹینشن آپ کو یہ گن رکھنے سے ہوا، وہ جیب میں سے چپکے سے نکالنے سے نہیں ہوا، تو یوں سمجھو کہ چور جو ہے نا وہ ڈرپوک ہے، اور ڈاکو جو ہے نا وہ بے باک ہے۔ دونوں پر یہ فرض ہے کہ توبہ کریں، قیامت کے تو پکڑے گا، کتنا ہی فن خان ہو نا، قیامت کے دن تو مظلوموں ہی کی چاندی ہے، جس کا مال چوری ہوا، جس کا لوٹا گیا، وہ مطلب قیامت دن وہ بادشاہ ہے اور یہ مجرم ہے.
نفس و شیطان نے ہر کئی طرح سے پھنسا کر رکھا ہے. کسی کو فلم ڈراموں میں پھنساتا ہے, کسی کو غیبتوں میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو بد اخلاقی میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو دل آزاریوں میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو ماں باپ کی نافرمانیوں میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو ریاکاری میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو حب جا میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو عجب و خود پسندی میں پھنساتا ہے. بڑا مکار ہے یہ, بڑا مکار ہے. اس ماحول میں آنے سے, اس کا قرب پانے سے, اجتماع میں آنے سے, قافلوں میں سفر کرنے سے, فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات پر عمل کرنے سے اور دیگر مدنی کاموں کے حوالے سے, شمولیت اختیار کرنے سے اور اس میں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے سے, فعال کرنے سے, ان سے یعنی نفس و شیطان سے لڑنے کی توفیق, طاقت اور ہمت بھی نصیب ہوتی ہے. مسلسل ہم جنازے دیکھتے ہیں, میت دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, اور ایک بات یاد رکھ لیجئے, اب ہماری باری ہے, اب میری باری ہے. جانے والے چلے گئے, جو رہ گئے بس ہر رہنے والا شخص یہ سوچ لے اب میری باری ہے. اپنا حلیہ بالکل مدنی حلیہ بنا دیجئے, پکے شیطان سے لڑنے والے مدنی سپاہی بن کر سامنے آ جاؤ.
اسلام بھائی, جو گزشتہ 4-5 دن سے تراوی کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پر مدنی مذاکرے میں شریک ہو رہے تھے, آج ماشاءاللہ اپنا سامان لے کر اور بظاہر تو یہ پینٹ شرٹ میں آئے لیکن اپنے ساتھ مدنی لباس لے کر آئے, اور یہ عزم اور یہ نیت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے میں ہوں اور دعوت اسلامی ہے.
اللہ
فرما لیں بابا, یہ ماشاءاللہ ابھی آنے سے پہلے ہی اعتکاف اور ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر.
اللہ اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالی برکت دے, استقامت بخشے.
یہ اپنا سامان بابا سارا, مدنی لباس بھی, امامہ شریف بھی, چادریں بھی, یہ سب سامان لے کر اپنا ساتھ ہی آئے کہ میں انشاءاللہ بس اب اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لوں گا.
بڑی خوش نصیبی آپ
ان کے جذبات ہیں بابا کہ 31 سال تقریباً عمر ہے, یہ تو ضائع ہو گئی, بس اب میں دعوت اسلامی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں.
خوش نصیبی آپ کی, اللہ آپ کو استقامت دے, آپ کے صدقے ہمیں بھی استقامت دے, کہ اللہ کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر, اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. فوراً سے پیشتر داڑھی منڈانے سے توبہ کر لیجیے, اور ایک مٹھی داڑھی, کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجانے کی نیت ابھی ابھی کر لیجئے. تو توبہ کرے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس گناہ سے, جس گناہ سے یہ توبہ کر رہا ہے, یہ عزم ہو پکا دل میں کہ میں اب یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو ہمت کیجئے, اور جنہوں نے ابھی تک داڑھی رکھنے کی نیت نہیں کی وہ بھی آقا کی سنت کو سجا لیجئے کہ اب تو داڑھی نہ منڈے نہ گھٹے, اب تو گردن بے شک کل نہیں آج, آج نہیں ابھی نام مصطفیٰ پر کٹے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب کے سب ہمت کیجئے اور ذہن بنائیے, جنہوں نے منڈائی ہے وہ بھی, اور جنہوں نے کٹوائی ہے نہ گھٹائی ہے ایک مٹھی سے, سب نیت کریں کہ اب انشاءاللہ ہم ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہے کوئی نیت کرنے والے تو کھڑے ہو جائیں اگر نیت کرتے ہیں تو. جن کی داڑھی ہے وہ تو بھائے, جن کی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کھڑے ہو جائیں. ہم آقا کی سنت اب اپنے چہرے پر یہ سجا کر ہی قبر میں جائیں گے, ہم دشمنان مصطفیٰ جیسی شکل لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتے. کوہاٹ کے سائی بھائی, ہمارے پٹھان بھائی وہاں کثیر جمع ہوں گے, کوہاٹ تو پٹھانوں کا گڑھ ماشاء اللہ, اور پٹھان تو دین سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے تو کیا کہنے, ان کی مسجد بھی پٹھانوں کی بھری بھری ہوتی ہیں ماشاء اللہ, اور پٹھانوں کی ایک تعداد ہے جو ماشاء اللہ داڑھی رکھتی ہے ماشاء اللہ. دیکھو یہ میرے خان کھڑے ہو گئے,
سبحان اللہ,
خان پکے مسلمان ہوتے ماشاء اللہ. بہت میرے پٹھان بھائی کھڑے ہو گئے, اب انشاءاللہ پٹھانوی ہماری شیطان کے خلاف جو جنگ ہے اس کے مدنی سپاہی بن کر مزید انشاءاللہ شیطان کو گھر پہنچائیں گے. بلوچستان والے استائی بھائی
اوستا محمد بلوچستان پاک حجازی کابینہ,
دیکھو پٹھانوں سے پیچھے نہیں رہنا ہے, بلوچ پٹھان پنجابی سندھی سب مل کے شیطان کے خلاف ہماری جنگ ہے, ہم سب بھائی بھائی ہیں.
سردار آباد سے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا, آج کے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سن کر میں نے شراب نوشی سے سچی توبہ کی اور عید کے تیسرے دن 12 روزہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میں نے چوری جیسی خبیث عادت سے توبہ کر لی.
بابا یہ اسلام بھائی بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی حلیے میں سج گئے بابا.
سبحان اللہ, یہ وہی ابھی جو
جی جی
ماڈرن لباس میں تھے.
ان کا دیوانہ
اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, رحمت کے دن چل رہے ہیں اور یہ تو عشرہ مغفرت, مغفرت کا اپنے آپ کو بخشوانے کا عشرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بس رحمت سے بخشش سے جھولیاں بھر لو اور یہ سب چھوڑ دو, لوگوں کو تنگ کرنا, مارنا, لوٹنا, چٹیاں بھیجنا, فون کرنا, بچے مانگنا, ان سے اغوا کرنا تاوان کے لیے, یہ سب دھندے چھوڑ کے آ جاؤ, آ جاؤ مل کے مسجد اور تحریک چلاتے ہیں.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری.
فیضان سحری میں الحمدللہ عزوجل روزانہ ہی کسی موضوع سے متعلق ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع تکبر, پراؤڈ ہے, اس موضوع سے متعلق بھی ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. تکبر کی تعریف بھی سن لیجئے, واٹ از دا ڈیفینیشن آف تکبر. ہو سکتا ہے ہمیں آج تک اس کی ڈیفینیشن ہی نہ پتا ہو, ہم نے اپنے طور پہ کچھ ڈیفینیشن بنا لی ہو. یاد رکھیے, خود کو افضل اور دوسرے کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے. دس از ویری سمپل ڈیفینیشن, آئی ایم سپیریئر دین ہم. بندہ کہتا ہے میں اس سے افضل ہوں, اگر یہ نیت ہے, یہ سوچ ہے, تو تکبر کی تعریف یہی ہے. تکبر کی کچھ ایگزامپلز, پہلی جو نشانی ہے, علامت ہے, ذرا غور سے سنیے, اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیمن کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو, یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے. اب دوسری علامت, یعنی ہم کہیں جائیں اور لوگ کھڑے نہیں ہوئے, برا لگے, یار میں آیا ہوں اور کوئی کھڑا نہیں ہوا, اٹ مینس میں کچھ ہوں نا, ان کو میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے, یہ تکبر کی ایک علامت ہے. کہیں ہماری عادت تو نہیں؟ ذرا غور کیجیے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے تکبر جو آپ ہمارا جو ٹاپک تھا, اور آج عبد الحبیب بھائی یہ فرما کر گئے کہ تکبر سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں. یقیناً تکبر کے موضوع پر آپ نے کچھ دیر پہلے ہو سکتا بہت سارے مدنی پھول لیے ہوں. تکبر سے بچنے کی جو صورتیں ہیں, ان میں ایک صورت اپنی معرفت ہے, خود اپنی پہچان ہے کہ ہم ہیں کیا, ہمارا وجود کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے. اگر انسان اپنی اوقات کو پہچانے, اپنی اوقات کو سمجھے, اور پھر جن جن چیزوں پر تکبر کیا جاتا ہے ان چیزوں پر غور کرے کہ یہ چیزیں آج میرے پاس ہے کل اس کے پاس ہوگی. بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن میں آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا یا بہت اہم محسوس کرتا ہے, تو وہ چیزیں چھین بھی جاتی ہیں. آدمی اپنے نسب پر, اپنے خاندان پر, اپنے کنبے پر وہ تکبر کرتا ہے. تو وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ ہم نے جو یہ جو
قبیلے بنے,
یہ جو قبائل بنے ہیں, یہ تو ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہیں, یہ ایک دوسرے پر فخر اور تکبر کرنے کے لیے یہ نہیں ہے. تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو جو پرہیزگاری کا معیار ہے وہ تو قرآن نے ہمیں دیا, اس کے علاوہ تو تکبر کس چیز کا. ہم مطلب کہ ہماری اوقات ہی کچھ نہیں ہے, ہم آخر کار مر کر قبر میں اترنے والے لوگ ہیں، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو تو حالت خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو تو حالت خراب ہو جاتی ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی پوزیشن کو سمجھے، اپنی جو ہماری جو اصل اوقات اس کو سمجھے، اس کے بعد غور کرے کہ اگر میں اس کے ساتھ تکبر کر رہا ہوں تو فرق ہے کیا؟ فرق صرف یہ کہ یہ کالا ہے تو میں گورا ہوں، کل میں گورا نہیں رہوں گا، اگر یہ کالا ہے تو گورا ہونا کون سا باعث تکبر بن گیا؟ ہم نے ساری تقسیمیں کر لی نا، اگر یہ غریب ہے اور میں امیر ہوں تو یہ کس چیز کا تکبر کر رہا ہے؟ اگر یہ امیر ہے تو وہ سوچا صبح اٹھے تو پتہ چلے کہ اس سے زیادہ غریب یہ بن کر بیٹھا ہوا ہوگا، سارے مطلب انسان بدنما ہو جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس پر تکبر کیا جا سکے۔ تکبر سے بچنے کا ایک طریقہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سلام پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے، تو سلام عام کریں، سلام میں پہل کریں، اور بڑی مطلب کہ خوش دلی کے ساتھ سلام کریں۔ سلام کرنے میں بھی آدمی بعض اوقات وہ کرتا ہے السلام علیکم، تھوڑا مزے سے ہیں یار، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں آپ کے، تھوڑا مزہ آیا یار کہ باپ آپ آیا ہے، سلام کر رہا، جواب دینے میں بھی مزہ آنا چاہیے نا، تو یوں مطلب کہ جھجک جو ہے نا اپنی، اس کو دور کریں اور لوگوں سے اچھے طرح سے ملیں، سلام کو عام کریں کہ انشاءاللہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بچ جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ کال سنائیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سر میں لاہور پمپ پہ کام کرتا ہوں، اور میں نے آپ سے یہ معلومات لینی ہے کہ ہمارے مالک ہمیں تنخواہ نہیں دیتے، تو ہم تیل کم ڈالتے ہیں موٹر سائیکلوں میں، کاروں میں، تو ہمیں آپ سے اس چیز کی معلومات چاہیے کہ ہم اس کام کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ کے یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟
پیٹرول بھرنے کا کام،
اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک تنخواہ نہیں دیتا،
نہیں دیتا،
تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو چراتے ہیں گاڑیاں بھرتے وقت جو پیٹرول چراتے ہیں،
پیٹرول جو چوری کرتے ہیں،
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھ کر یہ کام کریں یا نہیں؟
روزہ رکھے نہ رکھے یہ کام کرنے کی ویسے اجازت نہیں ہے، روزہ رکھے، روزہ رکھ کر کام کرنے میں یہ کہ قباحت اور اس کو کہہ سکتے کہ بڑھ جائے گی، لیکن اس کی اجازت تو نہیں ملے گی، مالک کا غصہ گاڑی والوں پہ، موٹر سائیکل والوں پہ کیوں گزار رہے یار؟ مالک پیسے نہیں دیتا ہے، پیٹرول ان کی چوری کر رہے ہیں آپ،
یہ اتنا یعنی کہ یہ اتنا غلط کرتے ہیں، بعض تو ایسے چٹر ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آگے گئے 100 روپے کا پیٹرول ڈلوایا، تھوڑا سا آگے گئے پیٹرول ختم۔
یہ ترکیب میں ان کو سمجھا دوں، مدنی چینل والوں کو سمجھ، وہ چالاکی تھوڑی سکھا دوں، بتاتا ہوں، یہ ایک ایسا بھی طریقہ ہوتا ہے، سب ایسا کرتے میں نہیں کہتا، مگر اس معاملے میں تھوڑا ہوشیار رہیے گا، آپ نے گاڑی روکی یا موٹر سائیکل روکی، آپ نے پیٹرول والے کو بولا یارو 500 روپے کا پیٹرول ڈالنا، وہ جیسے ہی پیٹرول ڈالنے کے لیے وہ ہوگا، ادھر سے دوسرا آدمی آئے گا اور وہ کہے گا جی کتنے کا پیٹرول تھا، تو آپ یوں دیکھیں گے 500 روپے کا پیٹرول تھا، جی 500 روپے، وہ پیسے لے رہا ہوگا، اتنے میں وہ اپنا کام کر چکا، وہ اتنے فاسٹ ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی دیر کے اندر وہ گھما دیں گے آپ کو، اور آپ کو میٹر دکھا دیں گے کہ آپ نے 500 روپے کا ڈال دیا، آپ نے ادھر پیسے 500 روپے کے دے، انہوں نے 100-150 روپے کے، اصل میں اسے گھمایا نہیں ہوگا، اور آپ سے پہلے شاید کو 300 روپے کا پیٹرول بھرا کر گیا ہوگا، اب اسے زیادہ 200 روپے کا ڈال دینا، آپ کو 500 روپے کا میٹر دکھا دینا ہے وہ لیٹر کے حساب سے، تو اس طرح کی بھی چالاکی ہوتی ہے، مگر اس طرح کرنے والا ہر کوئی یہی کر رہا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، تو اس لیے میں آپ کو ایک مدنی پھول یہ عرض کروں گا کہ جب بھی پیٹرول بھرائیں، اب حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے مزاجوں میں بددیانتی سماتی جا رہی ہے اور پیسہ چاہیے، تو جب بھی پیٹرول بھرائیں تو اپنے سامنے میٹر گھمائیے اور پہلے پیٹرول بھروا لیجئے، اس کے بعد پیسے دے دیجئے، وہاں سے دوسرا جو آدمی آئے گا نا اس کو آپ نے لفٹ نہیں کرانی ہے، پیٹرول بھرنے کے بعد بھی تو دوسرا آدمی آ سکتا ہے، تو یہ ایک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا دی، میں کہا چلو وہ بتا دوں ہمارے ناظرین کو، پیٹرول پمپ والے بولیں گے کہ چلو ایک طریقہ یہ بھی ہمارا گیا، مگر یقین مانو یہ اور بہت سارے ان کے پاس طریقے ہوتے ہوں گے، اپنے کو سمجھنا پڑے اور یہ ڈنڈی مارتے ہوں گے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ کہ یہ چوری اور اس طرح بد ناجائز ذرائع آمدنی کو بند کر دیں یار, اللہ تعالیٰ غیب سے عطا فرمائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی کس
ایسے ویسے یہ جو اگزامپل آپ نے دی اور یہ مدی چل کے ناظرین بھی ایک دو بار اسلام نے بھی کہا کہ یہ اتنی آپ کو عموماً فیضان مدینہ میں آپ کا قیام رہتا ہے, امیر علیہ سنت کے قریب رہتے ہیں, لیکن آپ بعض اوقات اتنی اندر کی بات لے کر آتے ہیں, یہ کہاں سے ملتی ہے ساری باتیں؟ یہ مثالیں بھی آپ دے دیتے ہیں, پیٹرول پمپ والے کیا کرتے ہیں, تو دکاندار کیا کرتے ہیں, تو بزنس مین کیا کرتے ہیں, تو بہو کیا کرتی ہے, تو ساس کیا کرتی ہے, یہ کدھر سے کورس کیا آپ نے, کدھر سے آتی ہیں آپ کے پاس ایگزامپلس؟ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نگران شورا کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے بیٹھ کے انہوں نے دیکھی اور یہ بیان کر دیتے ہیں.
تو بعض تو فیملی میٹرس اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ اسلامی بھائی مل کر یا میلز کے ذریعے, کسی ذریعے یا فون کے ذریعے شیئر کرتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ اب حالات کی وجہ سے, جیسے کہ اب فیضان مدینہ میں زیادہ تر رہنے کا, یہاں وہاں نہ جانے کا اتفاق یہیں رہنے کا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے تھے ہم, گاڑی ہم چلاتے تھے اور مطلب گھومتے پھرتے تھے ہر جگہ پر. تو جب تو یوں گھومتے پھرتے آدمی کو, اور پھر ایک انداز زندگی ایسا تھا کہ گھر میں رہنے کا اس وقت بھی اتفاق کم ہوتا تھا, باہر رہنے کا اتفاق زیادہ ہوتا تھا. تو اس طرح مطلب کہ کچھ نہ کچھ دیکھا بھلا ہوتا ہے. پھر بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو الحمدللہ عزوجل امیر علیہ سنت کے ساتھ جو مشورے ہوتے ہیں, امیر علیہ سنت جو مدنی مذاکرے فرماتے ہیں, اسلامی بھائیوں کے جو نجی طور پر جو کلام ہوتے ہیں اس میں جو امیر علیہ سنت ان کو جو گائیڈ لائن دیتے ہیں, اس سے بہت سارے راستے کھلتے ہیں. اور میں اس کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا کہ اللہ کی رحمت سے جو ہمارے دارالافتا کے اسلام بھائی ہوتے ہیں, تخص یہ اپنے افتا والے اسلام بھائی مفتیان کرام وغیرہ, ان کے ساتھ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا ماشاءاللہ موقع ملتا ہے. سارے کا انسان اہل علم کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر سیکھتا بھی ہے.
اور آخر میں پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان.
ڈیئرسٹ اسلامک برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل, Once again we welcome you in this beautiful auspicious Silsila of Madani channel, Blessings of Ramadan. We have touched many important, many vital issues and subjects, and inshallah azza wa jal today is another day. Hopefully we'll try to bring more than one topic in our discussion inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Allah knows better what is in their hearts, so overlook them and admonish them and say to them in convincing words concerning their affairs.
واغا کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is not far from any believer. Because it is mentioned in Quran Kareem, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusih.
Subhanallah.
The Nabi means knower of unseen.
Yes.
The one who gives news of unseen. کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کون سا فرض واجب, سنت ہی تو ہے, تو سنت اگر چھوڑ دی تو اس پر کوئی سزا تو نہیں ہے, مطلب اس طرح کی کہ وہ کوئی بیان کی گئی ہو یا گناہ کی ابتدا جو ہے تو وہ واجب کے ترک سے ہوتی ہے, تو اس طرح سنت چھوڑنے والا فاسق معلن نہیں ہو جائے گا. اصل میں یہ غلط فہمی ہے. سنت جب ہم داڑھی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت سے ثابت ہے, سبحان اللہ. بٹ اس کا اپنا درجہ جو لیگل سٹیٹس ہے وہ وجوب کا ہے, کیونکہ اس میں امر یعنی کمانڈنگ ورب کا استعمال ہوا ہے. اور یہ مشہور قاعدہ ہے اصول الفقہ کا, الامر للوجوب. اگرچہ امر کئی معنی میں آتا ہے, آئی تھنک آلموسٹ 16 معنی میں اس کا استعمال ہے, لیکن یہاں جتنے بھی امر ہیں داڑھی کے بارے میں کہ داڑھی کو معاف کرو, مچھوں کو پست کرو, وہ وجوب کے معنی میں ہے. تو لہذا داڑھی رکھنا واجب ہے. تو یہ غلط فہمی جو ہے کہ جب ہم اس کو سنت کہتے ہیں نا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اٹ از پروون فرام دا سنت آف اور بلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ اٹس اون سٹیٹس is wajib.
Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم is the ideal role model, and he has the best character which is not comparable to anybody else, so anybody can't compare to his beautiful character. But why do many people choose second best? They would rather imitate maybe a so-called soccer star or a movie star or somebody else who in their eyes, in their mind is successful. They don't see that actually the real successful person is who Allah Azza wa Jalla has stated that this is the person we must follow, the person who has the best ideals and the best character itself. Now for many people, if we look out there, for us for example, we need to develop our character, we need to grow ourselves. There's a beautiful saying that you cannot dream yourself into a character, you have to actually hammer yourself, you have to mold and forge yourself into developing your good character, your good side. And also bad company corrupts good character.
Faizan-e Ramzan, Faizan-e Ramzan, Faizan-e Ramzan, 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 Ramzan.
Ramazan, 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 Faizan-e Ramazan.